حي على السلام، حي على السلام، حي على خير الأمل، حي على خير الأمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه، فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات، فقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم عهدناه وأفضل صاحب صحبنا وخير وقت ذللنا فيه، واجعلنا من أرض من مر عليه الليل والنهار، من جملة خلقك، وأشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما هدرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذا ومستقر هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، قائم بالقسط، عادل في الحكم، رؤوف بالعباد، وأن محمدًا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك، حملته رسالتك فأداها، وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها. اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك، وأجزه عنا أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته، إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو اور آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، وہ تقوی کے جو مقصود الہی ہے، جو اعمال بھی ہم انجام دے رہے ہیں اس کی قبولیت کے لیے تقوی شرط ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، خداوند عالم جو ہے وہ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. یہ آیت قرآن کریم میں اس واقعے کے ذیل میں آئی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بتاؤ تمہاری قربانی کیوں قبول ہو گئی اور میری کیوں نہیں ہوئی. چھوٹا بھائی سارا تھا، بھولا بھالا تھا، اس نے کہا مجھے کیا پتا کہ تمہاری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، مجھے تو ایک سیری سی بات پتہ ہے، اور وہ بات یہی ہے جس کو قرآن نے کوٹ کیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خدا تو صرف متقین کی چیزیں قبول کرتا ہے. ہر عمل جو انسان انجام دیتا ہے، اگر وہ عمل تقوی کے ساتھ نہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے. خواہ وہ نماز و روزہ کی طرح عبادات ہوں، خواہ وہ قربانی ہو جیسے کہ قرآن کریم میں قربانی کا تذکرہ ہے، خواہ وہ کوئی اور نیکی ہو، جب تک کہ اس کو للہ فی اللہ خالصتاً خداوند عالم کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے انجام نہ دے، وہ چیز قابل قبول نہیں ہے. تقوی الہی کے ساتھ چھوٹے عمل کا بھی ریوارڈ بہت زیادہ ہے، اور تقوی کے بغیر بڑے سے بڑا عمل انسان کر دے تو وہ اس کو منہ پہ مار دیا جائے گا. جو نماز بغیر تقوی کے ہو، جو عبادات بغیر تقوی کے ہو، جو قربانی بغیر تقوی کے ہو، جو نیکی بغیر تقوی کے ہو، اس کا ریوارڈ نہیں ہے کوئی. بہت سے لوگ بہت سارے فلاحی کام انجام دیتے ہیں، معاشرے کے لیے بہت مفید کام ہے، میں بھی معاشرے کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہوں اس کام سے، کسی غریب کا فائدہ ہو جاتا ہے تو فائدہ تو ہو رہا ہے، لیکن اس کام کو انجام دینے والے کو اس کا ثواب، اس کا ریوارڈ جب ملے گا جب وہ تقوی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ نہ ہو تو اس کا ریوارڈ نہیں ملے گا. ماہ رجب کی آج 21 تاریخ ہو گئی، آج ہی سے بعض مومنین کے گھر میں نظر نیاز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور کل 22 رجب کو تو بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے نظر نیاز کا, جس میں ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, بلاتے ہیں, ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں, تو جتنا یہ خلوص کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ ہوگا اتنا قابل قبول ہوگا. صرف بہت اہتمام کر لینے سے, بہت دیگیں چڑھا دینے سے, بہت سارے آئٹم کھلا دینے سے اس کا ریوارڈ نہیں ملتا, تقویٰ کے ساتھ ملتا ہے. بے شک آپ پیٹ بھرے لوگوں کو کھلائیں, بعض لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ غریبوں کو کھلائیں, پیٹ بھرے لوگوں کو کھلانے کا کیا حاصل ہے؟ تو یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ پیٹ بھرے لوگوں کو کھلائیں گے پھر بھی ثواب ہے. ہاں, غریبوں کا غریبوں کے لیے دروازہ بند نہ کریں, ایسا اہتمام کہ جس میں غریبوں کے لیے دروازہ بند ہو اور صرف پیٹ بھرے لوگوں کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہو, وہ قابل مذمت. اہتمام سب کے لیے ہو, لیکن اس میں اگر آپ پیٹ بھرے لوگوں کو, جو کھاتے پیتے لوگ ہیں جن کے اپنے گھر میں کھانا ہے, اس کے باوجود وہ آ کے ہمارے یہاں نظر نیاز میں شرکت کرتے ہیں, تو ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے, ان کے لیے بھی ہے, اور سب کو اس کا ریوارڈ ملے گا. مومن کو ویسے بھی کھلانا, اس کی دعوت کرنا, اس کا ثواب, اس کی فضیلت تو ہے نا. ضروری تو نہیں ہے کہ صرف بھوکے کو ہی کھانا کھلایا جائے. ویسے بھی ہمارے گھر میں اگر مہمان آتے ہیں تو مہمان کی آمد بھی ایک برکت کا باعث ہے, اور مہمان کی مہمانداری کرنا بھی ایک ثواب کا کام ہے. تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ سب کام اچھے ہیں, سب نیک ہیں. بس یہ ہے کہ غریبوں کے لیے دروازہ بند نہ ہو, اور ایک مخصوص کلاس کے لیے نہ ہو, خواہ نظر نیاز ہو, فاتحہ درود ہو. ایک فیشن بن گیا ہے رمضان میں مخصوص طبقے کی افطار پارٹی کا, تو ایک خاص کچھ پولیٹیکل گروپس کی افطار پارٹی, کہیں پر میڈیا لوگ کی افطار پارٹی, کہیں پر ایلیٹ کلاس کی افطار پارٹی, کہیں پر لوگ اپنے روابط بڑھانے کے لیے افطار پارٹیوں کا اہتمام کر رہے ہیں, جا رہے ہیں. ہر وہ اجتماع جس میں غریب کے لیے دروازہ بند ہو, امیر المومنین نے مذمت فرمائی اپنے گورنر کی, عثمان ابن حنیف کی, جو ایک دعوت میں چلے گئے تھے. صرف دعوت میں جانے پر آپ نے سرزنش فرمائی اور ایک بہت لمبا خط لکھا جو نہج البلاغہ میں موجود ہے. تو اس میں آپ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ تم اس دعوت میں شریک ہوئے کہ جس کا دروازہ غریبوں کے لیے بند تھا, اور تمہیں اس لیے بلایا گیا تھا کہ تم گورنر ہو, تم امیر ہو. تو اس طریقے سے جو لوگ دعوت دیتے ہیں مخصوص لوگوں کی اور پھر ان سے اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں اور پھر بعد میں ان سے غلط کام بھی کرواتے ہیں, اس چیز کی مذمت کی گئی. ورنہ صرف دعوت میں شرکت کی تو کوئی مذمت کی بات نہیں ہے. تو ہمیں بھی اپنے اس نظر نیاز میں, ان چیزوں میں, کہ جو نظر ہوتی ہے, یہ ایک تو فقہ میں اصطلاح ہے نظر. فقہ میں جب ہم کہتے ہیں نظر تو اس سے مراد ہے وہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں منت, منت مانگنا, ماننا, یعنی کسی چیز کو مشروط کرنا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا, نماز پڑھوں گا یا روزے رکھوں گا یا کھلاؤں گا پلاؤں گا یا کسی غریب کی مدد کروں گا, جو بھی جس طرح بھی انسان منت مان لے. کسی بھی ایسے کام کی منت صحیح ہے جو بذاتہ بے نفس ہی واجب ہو, جیسے نماز و روزے, یا بذاتہ بے نفس ہی مستحب ہو, جیسے کسی کو کھلانا پلانا, مدد کرنا. وہ چیز جو حرام ہو اس کی منت بھی حرام ہے, ظاہر ہے. وہ چیز جو مکروہ ہے اس کی منت بھی صحیح نہیں ہے, یہاں تک کہ وہ چیز جو مباح ہے اس کی منت بھی صحیح نہیں ہے. کم از کم مستحب تو ہونا چاہیے, اس کی منت صحیح ہے. کوئی کام مباح ہے, مثلا میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 3 روٹیاں کھاؤں گا, تو اب 3 روٹی خود کھانے کی منت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ایسی منت جو بذاتہ بے نفسی, ہاں کسی اور کو کھلاؤں گا تو یہ تو صحیح ہے کیوں کھلانا مستحب ہے. تو اس کو کہتے ہیں نظر, فقہ کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں نظر. اور جب وہ کام ہو جائے تو اس کو ادا کرنا واجب ہے, واجب کی نیت سے یہ کام پھر کیا جائے گا. جس طرح آپ نے شرط رکھی ہے اسی طرح آپ کو کرنا ہوگا. اور یہ نظر جو ہمارے یہاں رائج ہے یہ دو طرح کی نظر. ایک نظر تو یہی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا, کسی نے منت مان لی میرا یہ کام ہو جائے گا تو مثلا میں مومنین کو بلا کے ان کی دعوت کروں گا, یہ دعوت واجب ہو جائے گی. جب وہ کام اگر ہوگی آپ کا تو وہ دعوت واجب ہے, واجب کی نیت سے کریں گے. دوسری نظر ہماری ہے وہ چل رہی ہے کہ جس میں ہم بغیر کوئی منت مانے ہوئے خود ہی اپنی طرف سے کوئی چیز نکالتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں اور وہ ہم کسی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, پیغمبر کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, آئمہ طاہرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ ان کی ظاہری حیات میں بھی یہ چیز رائج تھی کہ لوگ لاتے تھے اور کوئی چیز ان کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر, تحفے کے طور پر پیش کرتے تھے. مثال کے طور پر کسی کے باغ سے کھجور اتری, اس نے کچھ کھجوریں لا کر پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دی. اب پیغمبر پوچھتے تھے کہ یہ جو کھجور ہیں یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے. صدقہ زکوٰۃ کو بھی کہا جاتا ہے اور صدقہ واجب بھی ہے, صدقہ مستحب بھی ہے. زکوٰۃ جو ہے واجب صدقہ ہے. تو اگر وہ کہتا تھا کہ یہ صدقہ ہے یا زکوٰۃ ہے تو پھر وہ اس کے مستحق کو پہنچا دیا کرتے تھے, جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, جو صدقات کے مستحق ہیں. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے, میرے گھر سے کھجوریں اتری ہیں, میں آپ کی خدمت میں یہ تحفے کے طور پر میں نے پیش کر دی. اب جب تحفے کے طور پر آ گئی تو وہ ظاہر ہے پیغمبر کا پھر ڈسکرشنری پاور ہے, وہ جس طرح چاہیں اس کو استعمال کریں. آپ خود بھی اس میں سے چکھ لیا کرتے تھے, صحابہ کرام بیٹھے ہوتے ان کے سامنے پیش کر دیتے تھے. خاص طور پر اصحاب الصفہ جو چبوترے پہ ایسے اصحاب جو تھے جن کے وسائل نہیں تھے اور وہ وہیں پڑے رہتے تھے, کوئی کھلا پلا دیا کرتا تھا ان کو, ان کو دے دیا کرتے تھے, وہ کھا لیا کرتے تھے. کبھی کسی امہات المومنین میں سے کسی کے گھر بھیج دیا تو کسی کو بھی وہ دے دیا کرتے تھے, اس طرح وہ ہدیہ اور تحفہ ہوا کرتا تھا. اسی طرح آئمہ طاہرین کی خدمت میں بھی لوگ اس طرح ہدیہ اور تحفے پیش کرتے تھے. اب ہم دیکھیں ایک ایسے زمانے میں ہیں کہ جب ہمارے امام جو ہیں وہ غیبت میں ہیں اور ہمیں یہ سعادت حاصل نہیں ہے کہ ہم ان کی خدمت میں جا کے اس طرح ہدیہ پیش کریں, تو کوئی بات نہیں, ہم اسی طرح ہدیہ اور تحفہ نکال کے کبھی پیغمبر کے نام سے, کبھی امیر المومنین کے نام سے, کسی اور امام کے نام سے وہ ہدیہ وہ تحفہ ہم نکال دیتے ہیں. اور جس طرح وہ لوگوں کو کھلا دیا کرتے تھے ہم بھی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آ کر کھا لیں, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ چیز قبول ہو جائے گی. تو یہ تو ہدیہ اور تحفے کا ایک کانسیپٹ ہے. اس میں یہ فرض نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس کا مطالبہ کیا ہے, کیونکہ بہت سارے واقعات اس طرح ہمارے یہاں پڑھے جا رہے ہیں, پیش کیے جا رہے ہیں, اور کل کی نظر میں بھی ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے بعض جگہوں پر, اور بہت سارے واقعات اس قسم کے جتنے بھی واقعات آپ دیکھیں گے, اگر تو ان واقعات کے اندر کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے کہ جس میں کسی امام نے, معصوم نے, پیغمبر نے, جناب سیدہ نے, امام صادق علیہ السلام نے, کسی نے بھی کسی سے یہ کہا ہو کہ تم میرے لیے نظر دلاؤ, تم میرے لیے یہ پیش کرو, تم میرے لیے یہ ٹکیا بناؤ, تو یہ بات ان کی شان کے مطابق نہیں, کیونکہ انہوں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم میرے لیے یہ کرو. ہاں ہم خود اپنی طرف سے بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیں, یہ بہت اچھی بات ہے, یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے, ہدیہ ہے, نظر ہے, جو بھی آپ کہنا چاہیں. لیکن یہ تصور کرنا کہ انہوں نے مطالبہ کیا, تو ان کی سیرت اس کے برخلاف ہے. انہوں نے کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا, وہ ہمیشہ دینے والے رہے, لینے والے کبھی نہیں رہے. یہ ٹرینڈ ان کی سیرت طیبہ میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے لوگوں سے کہا ہو کہ ہمیں لا کر دو. یہ اصل میں یہ پیر ویر ہوتے ہیں نا, بابا مزاروں والے, یہ پیری مریدی کرنے والے, جھاڑ پھونک کرنے والے, یہ مطالبات کرتے ہیں اپنے مریدوں سے, دوسرے لوگوں سے, میرے لیے یہ لے کر آؤ، مرغا لے کر آؤ، بکرے لے کر آؤ، فلاں پیسے لے کر آؤ، مٹھائی لے کر آؤ، مختلف طرح کے مطالبات یہ کرتے ہیں، بلکہ بعض تو مشروط کرتے ہیں کہ یہ لے کر آؤ گے تو میں ایک علاقے میں رہتا تھا، وہاں پر ایک بابا تھے، تو وہ ایک مخصوص مٹھائی کی دکان کا مطالبہ کرتے تھے، اس دکان سے لے کر آؤ، اب پتہ نہیں کوئی کمیشن تھا کیا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ فلاں جگہ سے لے کر آؤ۔ تو یہ جو تصور ہے یہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں درست نہیں ہے کہ انہوں نے خود مطالبہ کیا ہو کہ ہمارے لیے یہ کرو۔ تو اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ مشکوک ہیں کہ جس میں ان کی طرف سے مطالبہ شامل ہو۔ دوسری بات یہ کہ اس قسم کے واقعات کے جس میں کوئی مومن جو ہے وہ فرض کریں اس نے کوئی منت مان لی اور پھر بھول گیا، تو بھولنے کی کوئی سزا نہیں ہے۔ بھول کے اگر آپ رمضان میں کھانا کھا لیں روزے کی حالت میں تو آپ کا روزہ باطل ہوگا؟ نہیں ہوگا، بھول گئے نا آپ، کوئی بات نہیں، آپ نے جتنا بھی کھا لیا ہو پیٹ بھر کے کھا لیں، بعد میں یاد آیا، روزہ صحیح ہے، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، تو بھولنے پہ کوئی سزا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی نظر نیاز مان کے بھی بھول جائے تو کوئی بات نہیں، بھول گیا وہ کیا ہو سکتا اس کا، تو بھولنے پہ کوئی سزا نہیں۔ بعض واقعات ایسے ہیں جس میں کہ بھولنے پر بھی ایک دم سخت عذاب نازل ہو گیا، تو اس قسم کے واقعات بھی مشکوک ہیں جس کے اندر بھولنے پہ سزا کا تصور دیا گیا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پیغمبر اور اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے پیروکاروں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں۔ دیکھیں خداوند عالم کی صفت ہے یہ رؤوف اور رحیم، اور خدا نے پیغمبر کے لیے اس صفت کو قرآن میں استعمال کیا ہے کہ وہ بھی رؤوف و رحیم ہے۔ تو پیغمبر رؤوف و رحیم ہے، تو اہل بیت اطہار بھی رؤوف و رحیم ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک چھوٹی سی مٹھائی نہ پیش کرے، شیرنی نہ پیش کرے، ایک دم اس کے گھر میں آگ لگ گئی، اس کا بچہ کنویں میں گر گیا، اس کو اس طرح ہو گیا، یہ باتیں ان کی شان کے مطابق نہیں ہیں، یہ ان کی شان سے بعید ہے۔ جن لوگوں نے ان کا گھر اجاڑ دیا کبھی انہوں نے بد دعا نہیں کی ان کے لیے، چلے جائے کہ یہ نیاز نظر، یہ تو میں نے کہا نا ان کا مطالبہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری طرف سے ہے کہ ہم ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ قبول کر لیں۔ تو اس قسم کے واقعات سے بھی ان کا ایک اچھا امیج قائم نہیں ہوتا، اور یہ واقعات جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہیں، تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں، خود ان کی اپنی حیات طیبہ کے جو واقعات ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی الہی منصب کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، وہ نبی اور رسول پیش کرتے ہیں، اور امامت بھی چونکہ ہمارے یہاں الہی منصب ہے لہذا امامت کو ثابت کرنے کے لیے بھی معجزہ پیش کیا جا سکتا ہے اور امام بھی معجزہ دکھا سکتے ہیں، لیکن معجزہ دلیل ہے، دلیل کے طور پر جو پیش کیا جاتا ہے وہ معجزہ ہے۔ اور جو واقعات یوں رونما ہو جاتے ہیں، جیسے آئمہ تارین کے مزارات میں کوئی شخص گیا اور جا کے اس کو صحت مل گئی، فرض کریں بیمار صحیح ہو گیا، تو یہ کرامات ہیں، کرامات وہ ہیں جو خود ہی ظاہر ہو گئے، اس کو آپ دلیل کے طور پر نہیں پیش کر سکتے۔ دلیل سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو آپ لے کر جائیں کہ چلو میرے ساتھ اور میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں شفا ہو جائے گی، ایسے آپ لے کے نہیں جا سکتے کسی کو، کیونکہ اس کے صحیح ہونے کی کچھ اور شرائط بھی ہیں، جب تک وہ پوری نہیں ہوں گی وہ نہیں ہوگا صحیح، تو وہ دلیل نہیں ہے، وہ گارنٹی سے یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں امام معجزہ دکھاتے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں بعض مقامات ایسے آئے جہاں پر انہوں نے اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے مقام و مرتبے کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ بھی دکھایا اور دکھا سکتے ہیں۔ تو ایسے واقعات اگر کوئی اور شخص بیان کر رہا ہے، دیکھیں ایک شخص اگر ہمارے سامنے آ کے بیان کرے کہ فلاں معجزہ ہو گیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مان لینا چاہیے، ظاہر ہے ہمیں اس کی دلیل مانگنی چاہیے، ثابت ہونا چاہیے۔ ہم اس کی بات کو مان لیں اس کا مطلب یہ کہ صاحب معجزہ کون ہے؟ وہ صاحب خود ہیں جو بیان کر رہے ہیں، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، اس سے دلیل مانگیں گے۔ تو ایسے واقعات جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی فلاں نے انکار کر دیا، جب تک ثابت نہیں ہوگا کوئی شخص اقرار کیسے کر سکتا ہے؟ واقعات جو پیش کیے جاتے ہیں ان کی ڈیٹیل ہونی چاہیے، واقعات اس طرح نہیں ہونے چاہیے کہ ایک شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا، لانگ لانگ اگو دیئر واز اے کنگ، اس طرح کے واقعات کبھی بھی ثابت نہیں ہوتے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ڈیٹیلز، نیم، پلیس، ایڈریس، ریفرنس، یہ سب چیزیں ہوں گی تو ان کو ویریفائی کیا جا سکے گا، ادروائز ویریفائی نہیں کیا جا سکے گا، اور جب تک کوئی چیز ویریفائی نہ ہو جائے اس کو کسی معصوم کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ دو تین باتیں تھیں جو نظر کے حوالے سے میں نے عرض کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو نظر 22 رجب کی شیعہ کرواتے ہیں یہ امیر شام کے مرنے پر، معاویہ کے مرنے پر کرواتے ہیں۔ اولاً تو یہ نظر جو ہے وہ زیادہ تر ہمارے برصغیر میں ہوتی ہے، ایران میں یا عراق میں یا شام میں یا لبنان میں جو شیعوں کے مراکز ہیں، علمی مراکز خاص طور پر، وہاں یہ چیز رائج ہی نہیں ہے، تو اس کو دلیل کے طور پر نہیں پیش کر سکتے کہ شیعہ مذہب میں ایسی کوئی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی وفات کب ہوئی یہ بھی حتمی طور پر نہیں معلوم۔ یہ ٹھیک ہے کہ رجب کے آخر میں کسی وقت ہوئی ہے، اس کا اندازہ ہے کم و بیش، کیونکہ امام حسین علیہ السلام 28 سفر کو روانہ ہوئے اور اس سے ظاہر ہے ایک دن پہلے، دو دن پہلے ان کو دعوت دی گئی، بلایا گیا اور پھر ان کو بتایا گیا کہ امیر شام دنیا سے گزر گئے۔ تو شام سے یہ خبر مدینے میں پہنچتے پہنچتے دو دن لگ گئی ہوگی، تین دن لگ گئے ہوں گے، تو حتمی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ 22 رجب کو ہی اس دنیا سے گزرے، اور اگر گزرے تو ہم کیا کر لیں؟ اتفاق سے اگر دو چیزیں میچ ہو جائیں، یہاں تو لوگوں کی ولادت اور ان کی وفات میچ ہو جاتی ہے، لوگوں کی وفات اور ان کی شادی کی تاریخ میچ ہو جاتی ہے، اتفاق ہے نا، ایسے اگر فرض کریں ایسا کوئی اتفاق ہو بھی جائے تو یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ یہ اس میں کر رہے ہیں؟ اور جو لوگ کر رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں تو وہ زیادہ تر لوگ اس وقت جو کر رہے ہیں وہ منت کے طور پہ کر رہے ہیں، لوگ منت مانتے ہیں، ان کی منت پوری ہو جاتی ہے، وہ نظر کر دیتے ہیں، اس میں کوئی حیرانی کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ منت برادران اہل سنت ہمارے بعد مان لیتے ہیں، ان کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، وہ شروع کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر جو لوگ مخالف ہیں ان کو اس بات سے تکلیف ہے کہ شیعوں کے دیکھا دیکھی سنیوں نے بھی شروع کر دیا ہے، تو مسائل کا زمانہ ہے بھائی، طرح طرح کے مسائل ہیں، جس کو جہاں سے سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ منت کے طور پہ شروع کر رہے ہیں، نہ کہ کسی کے مرنے پہ کر رہے ہیں۔ اگر ان کے مرنے کو سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہمیں تو ہمارے مراکز میں ہو رہا ہوتا، جہاں پر بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اور اگر کسی کے مرنے کو ہم سیلیبریٹ کرتے تو یزید کے مرنے کو سیلیبریٹ کرتے، وہ 14 ربیع الاول کو مرا ہے اور اس دن تو کچھ بھی نہیں کرتے، دیکھیں نا یزید صرف کھلے عام دشمنی ہے، تو اس کے مرنے کو زیادہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے اگر سیلیبریٹ کرنا ہی مقصد تھا تو۔ لیکن یہ سب کچھ اصل میں وہی لوگ ہیں جو ہر طرح کے نظر نیاز کے منکر ہیں، اور چونکہ ہم اس نظر کے ذریعے ہمارے شیعہ اور سنی برادران ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر میں دعوت دیتے ہیں، جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تعلقات بڑھتے ہیں، اور یہ ایک اچھی چیز ہے، ایک سوسائٹی کے لیے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، انٹریکشن کا ایک ذریعہ ہے، تو یہ بات جو ہے وہ بعض لوگوں کو ذرا گراں گزرتی ہے، حالانکہ یہ چیز اچھی چیز ہے، اور اس طریقے سے مسلمان اگر ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی خامی خرابی نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ ٹی وی دیکھ رہا تھا، مدنی چینل، اس میں وہ ایک بزرگ آتے ہیں اور انہوں نے 22 رجب کے نظر کے بارے میں بڑا پازیٹیو ریمارکس دیا اور کہا کہ یہ نظر ہے اور رائج ہے اور ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے، اور اس میں ٹکیا بنتی ہے اور فلاں ہوتے ہیں اور کھیر بنتی ہے، جو ان کا انداز ہے مخصوص، اس میں انہوں نے کافی اس کو پازیٹیو لیا۔ پھر کسی نے یہ کہہ دیا انہی کے سامنے کہ بھئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے۔ تو اس کو سننے کے بعد ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا چلو فرض کر لیتے ہیں ان کے مرنے کا دن ہے، چلو ان کے مرنے پہ ہی یہ نظر نیاز مان لو. یعنی بڑا یہ اچھا لگا مجھے کہ بجائے اس کے کہ اس کو نگیٹو لیتے انہوں نے اس کو پازیٹیو لیا. اور انہوں نے کہا ہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی وفات کا دن ہے, چلو کوئی بات نہیں ان کی وفات پہ بھی, بھائی ہم لوگ تو ہیں ہی نیاز نظر کرنے والے. تو ایک 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 ایونٹ یہ بھی صحیح. تو اگر کوئی پازیٹیو لینا چاہے, اور خاص طور پر وہ لوگ ایسے لوگ کہ جن کے اچھے اچھے مطلب فالوورز ہیں, تو انہی چیزوں کے ذریعے معاشرے کے مختلف طبقات کو ایک دوسرے سے قریب کیا جا سکتا ہے. بس اس دعا کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ خدا بند عالم ہمیں دین مبین اسلام کی تعلیمات کی صحیح معرفت عطا فرمائے اور دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل مالو وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شيء محيط. انت الله لا اله الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد, وانت الله لا اله الا انت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي ابن ابي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق اجمعين والحسین شہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین وموسی ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسی الرضا من اترة بررة المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه إلى خلقك المؤدي النبيك ووارث علم المازين من الوسيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي نعمك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل باقي عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ دنوں میں ایک ورک شاپ میں گیا کہ جہاں مختلف علوم اسلامی کے اساتذہ کو دعوت دی گئی تھی ملک بھر سے, اور مدارس کے لوگ بھی تھے, یونیورسٹی کے لوگ بھی تھے, اور مذہبی رواداری اور ہم آہنگی پر یہ ایک ورک شاپ تھی. تو جو اچھی بات مجھے لگی جس کی وجہ سے میں اس کو شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء بھی ہیں, دانشور بھی ہیں, اساتذہ بھی ہیں, خواہ وہ اساتذہ مدارس کے ہوں یا یونیورسٹی کے, وہ سب اس وقت جو ہے وہ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور اتفاق اور رواداری اور ہم آہنگی کے قائل ہیں. اور جو فرقہ واریت اور انتہا پسندی اور دہشت گردی, عدم رواداری, عدم برداشت, یہ چیزیں جو ہیں وہ سب کے لیے تکلیف دہ ہیں. اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اگر معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ, خاص طور پر اساتذہ کے جن کا کام طالب علموں کی تربیت کرنا ہے, اگر ان کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہو جائے کہ واقعی مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف اور انتشار ہے اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہے سوائے اسلام دشمن قوتوں کے, تو وہ اپنا یہ پیغام اپنے طالب علموں تک پہنچا سکتے ہیں. اور جو بات مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ کہ صرف اتحاد کی بات نہیں ہوئی, بلکہ بعض ایسے مواقع بھی آئے کہ جہاں پر لوگوں نے ایک دوسرے سے اختلاف بھی کیا. خود میں نے بعض چیزوں پہ ہمارے دیگر شرکا سے اختلاف کیا، اور اختلاف کو لوگوں نے بہت خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ لوگ قائل ہو جائیں، یہ توقع نہ کریں کہ ہم اگر کسی بات میں لوگوں سے اختلاف کرتے ہیں تو لوگ ہمارے پوائنٹ آف ویو کو قبول کر لیں، نہیں، قبول کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے، ڈفرینس آف ویوز ہیں، ان کو برداشت کریں اور یہ سمجھیں کہ بھائی مختلف الخیال لوگ ہیں۔ اب ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ڈائیورسٹی ہے، جہاں ڈفرینس آف اوپینین اور ڈفرینس آف ویوز ہیں، لوگوں کے خیالات مختلف ہیں، نظریات مختلف ہیں ایک ہی چیز کے بارے میں، گو کہ سب مسلمان ہیں، سب قرآن اور سنت کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خود قرآن اور سنت کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہے۔ تو اختلافات کو ہیلدی سمجھنا اور اختلاف کرنے کا طریقہ سیکھنا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اور اساتذہ اور علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آگے چل کر اس چیز کو اپنے طالب علموں کو یہ بتائیں اور سکھائیں کہ کس طرح اختلاف کیا جاتا ہے۔ اور اختلاف خود بذاتی بے نفسی بری چیز نہیں ہے، جو چیز بری چیز ہے وہ ہے تفرقہ، ولا تفرقو، تفرقہ نہ کرو، ولا تنازعو، تنازع نہ کرو، لڑائی جھگڑا، تفرقہ بازی، گروہ بندی، اس چیز کی مذمت کی گئی۔ مختلف الخیال ہونا، ایک رائے آپ کی ہے ایک میری، میں آپ کی رائے کو صحیح نہیں سمجھتا اور آپ بھی میری رائے کو صحیح نہیں سمجھتے، کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ میری رائے کو صحیح سمجھیں یا میں آپ کی رائے کو صحیح سمجھوں، آپ کی رائے مختلف ہے، میری مختلف ہے، لیکن میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ بھی میرا احترام کرتے ہیں، اختلاف رائے کے باوجود۔ ضروری نہیں ہے کہ اختلاف کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے درمیان لڑائی ہو جائے۔ تو کس طرح یہ اختلاف کیا جاتا ہے کہ اس اختلاف کے اندر لڑائی نہ ہو، اس اختلاف کے اندر فساد نہ ہو؟ تو اس کی بنیادی ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ کسی سے اختلاف ضرور کریں لیکن اس کی توہین نہ کریں، تذلیل نہ کریں۔ اگر آپ کسی نے بہت اچھی بات کی کہ ایک انسان کی جو کرامت انسانی ہے، جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنی کرامت انسانی، شرف انسانی کا لحاظ رکھیں اور جو سامنے والا ہے اس کی بھی شرافت اور کرامت کا لحاظ رکھیں، بے شک اختلاف کریں، آپ اس کے شرف اور کرامت انسانی کا بھی لحاظ رکھیں، اور آپ جب اختلاف کریں گے، جب آپ گفتگو کریں تو آپ کے پیش نظر رہے کہ اس سے، اس انداز سے میری شرافت اور کرامت کا بھی اظہار ہوتا ہے نا۔ تو اگر آپ ان دو چیزوں کا خیال رکھیں گے، اپنی شرافت کا بھی، ان کی شرافت کا بھی، تو بے شک آپ اختلاف کریں، لڑائی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ توہین کرنا چاہیں گے، انسلٹ کرنا چاہیں گے، تو اس سے آپ کی شرافت اور کرامت بھی زائل ہوگی اور سامنے والے کا بھی آپ زائل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر لڑائی ہوگی۔ تو یہ سکھانا ضروری ہے ہمارے بچوں کو، ہمارے طالب علموں کو، کہ دیکھو اختلاف کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، دنیا کے ہر سبجیکٹ میں ڈفرینس آف اوپینین، ڈفرینس آف ویوز موجود ہیں۔ کیوں، سائنس کے اندر نہیں ہے کیا؟ سائنس میں بھی ہے نا، سائنس کی مختلف چیزوں کے بارے میں بعض اوقات دس دس تھیوریز ہیں، کچھ تو لاز ہیں، لاز تو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں لیکن لاز بہت لمیٹیڈ ہیں، زیادہ تر سائنس میں تھیوریز ہیں، کریشن آف یونیورس کے لیے، کریشن آف سولر سسٹم کے لیے، اوریجن آف لائف کے لیے، دس دس تھیوریز ہیں بعض اوقات۔ مثلا بگ بینگ تھیوری ایک تھیوری ہے، اس جیسے دس اور تھیوریز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے سائنسدان بگ بینگ تھیوری پر متفق ہو گئے ہیں۔ تو ان تمام تھیوریز کے باوجود سائنسدانوں کے درمیان لڑائی نہیں ہوتی۔ ایک ایک ایشو کے بارے میں، اسکول میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں فزکس میں پڑھایا جاتا تھا اٹامک اسٹرکچر، ٹیچر نے آ کے بتایا دیکھو ایک اٹامک اسٹرکچر ہوتا ہے اور یہ ہے، ایک سائنٹسٹ ہے اس کا نام ہے ڈالٹن، اس کی تھیوری ہے۔ फिर दूसरे दिन टीचर ने आके कहा, एक और साइंटिस्ट है उसका नाम है बोहर, नील बोहर, उसकी थ्योरी है। फिर तीसरे दिन टीचर ने आके कहा, एक और फिजिसिस्ट है उसका नाम है रदरफोर्ड, उसकी थ्योरी है। एक ही इशू के बारे में तीन साइंटिस्ट की तीन अलग अलग थ्योरी हैं। और भी होगी आगे की क्लासों में, मैंने वो नहीं चीज़ पढ़ी जो मैंने पढ़ी वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब तीन अलग अलग थ्योरीज हैं, तीनों एक ही टीचर आके पढ़ा रहे हैं, तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, इम्तहान में बारी बारी आ रहा है, बच्चे इम्पोर्टेंट बनाते हैं, इस साल ये आ गया, अगले साल ये आएगा, इस तरह। फिजिक्स की क्लास में कभी भी हमने ये नहीं सुना कि डाल्टन मुर्दाबाद, रदरफोर्ड जिंदाबाद, काफिर काफिर बहर काफिर, ये सुना आपने कभी? नहीं सुना है। दिस इज कॉल्ड द साइंटिफिक अप्रोच एंड द साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड। तो ये साइंटिफिक अप्रोच और साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड जो है, ये सिर्फ फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए नहीं है, ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड इस्लामिक स्टडीज़, सबके लिए है। एक साइंटिफिक अप्रोच जिसको हम कहते हैं, एक साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड है, ये सिर्फ साइंस के लिए नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए है। और वो क्या है? वो ये है कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी चीज़ के बारे में तहकीक करना चाहते हैं, तो आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये हो कि आप हकीकत को जानना चाहते हैं, और कोई मकसद नहीं है। अगर आपका मकसद ये नहीं, मैं अपने नज़रिए को साबित करना चाहता हूँ, मैं सामने वाले को गलत साबित करना चाहता हूँ, अगर ये मकसद है तो फिर इख्तलाफ़ और लड़ाई झगड़ा होगा। अगर आपका मकसद ये है कि मैं समझना चाहता हूँ कि हकीकत कहाँ है, फिर लड़ाई नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम के जो उलमाए कराम हैं, असातिज़ा हैं, उनको मसले का इदराक है, एहसास है, और वो समझ रहे हैं कि इख्तलाफ और इंतशार की वजह से आलम इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है, और इत्तेहाद और इत्तफाक में सबका फ़ायदा है। इसी दुआ के साथ मैं ख़त्म करता हूँ कि बारेला जो लोग भी आलम इस्लाम में मुसलमानों के दरमियान इंतशार, इफ्तराक, फ़िरका बंदी, गिरोह बंदी, दहशतगर्दी, फ़िरका वारियत को हवा दे रहे हैं, बारेला उनके अज़ाइम को खाक में मिला दे। मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तफाक को फ़रोग़ अता फरमा। जो लोग इस्लाम और मुसलमानों की सरबुलंदी के लिए कोशिश हैं, उन्हें तूल उरूम अता फरमा। इस रुए ज़मीन को अदल व इंसाफ से पुर करने के लिए अपनी आखिरी हुज्जत के ज़ोर में ताजिल फरमा। हम सब को इमाम अलैहिस्सलाम के अंसार अवान में से करार दे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।